سکتے ہیں. میں نے اس لیے کہا کہ اگر ضرورت ہو تو وہاں پر بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں. رات میں تو یہ کھلا ہوا ہے میرا خیر ہے, اس لیے پریشانی کی بات.
جی
ہاں یہ بھی اس کو صبح تک صحیح کروا دیے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہو گئے ویسے الحمد للہ. بس صحیح اچھا, وہ پانی تو بس مختلف وجوہ سے نہیں آتا. نہیں تو یہ حوض میں تو ہے نا پانی,
کر سکتے
کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ نہیں نہیں دیکھیے حوض پر بلا ضرورت جانا صحیح نہیں ہے, لیکن اگر آپ وضو کرنے جا رہے ہیں تو پھر ضرورت ہے, یہ پھر بلا ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں جی وہاں جائیں گے تو مسجد سے نکلنا پڑے گا, تو ایسا نہیں ہے, اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر ہی جانا پڑے گا, مسجد میں کرنے سے رہے تو اس لیے باہر جانے میں کوئی حرج نہیں. اصل یہ ہے کہ جاتے ہوئے کسی سے کھڑے مت ہوں راستے میں, اور اگر گفتگو بھی کرنی ہے تو کر سکتے ہیں, لیکن چلتے ہوئے ذرا قدم آہستہ آہستہ رکھیں, تیز مت چلیں. بلکہ بعض اوقات یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ بھائی اگر کوئی سگریٹ پینے کا عادی ہے, بعض لوگ ہوتے ہیں بےچارے نہیں رہ سکتے اس کے بغیر, تو جب وہ اپنی ضرورت پوری کرنے جائیں تو جاتے جاتے سگریٹ پیتے پیتے چلے جائیں آہستہ آہستہ, اور آتے آتے ختم کر دیں. تو مطلب یہ کہ یہ اللہ کی شان ہے کہ مسجد میں پی نہیں سکتے آدمی, لیٹرینوں میں پیتے ہیں لوگ. یعنی یہ تو پکی بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لیٹرینوں میں پیتے ہیں جا کے, تو راستے میں ہی پی سکتے ہیں. مقصد یہ کہ رکے نہیں, بس چلتے چلتے اپنا یہ اپنی ضرورت یہ جو اگر ہے کسی کو تو پوری کر لیں, اور کسی درمیان میں رک کر بات نہ کرے. اگر بات کرنی ہے چلتے چلتے کر لے, اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. میں نے خاص طور پر اس کو کہا ہے یہ بات کہ ان کو نہ روکیں,
کھڑے رہ کے پیسے دیا جائے.
میں پیسے سے دینے کی ضرورت نہیں, میں نے منع کر دیا.
اگر کھڑا رہ جاتا ہے, میں پیسے دینے کے حوالے سے نہیں پوچھ رہا ہوں, میں اگر کھڑا رہ جائے یا اس وقت جان چھڑانے کے لیے کھڑا.
خیر کوئی بات نہیں, وہ تو لازمی بات ہے کہ ایسی دکان ہے, آپ دکان کھانا کھانے جائیں, دکان روک دے رک جاؤ ادھر اندر آدمی میں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. سر لازمی بات ہے کہ اپنے ارادے سے ایسا نہ کریں, لیکن یہ کہ اس کو کہہ دیا ہے کہ پیسے ایسے بھی نہیں لے گا اور روکے بھی نہیں. خاص کر میں نے کہا 10 دن خاص اہتمام کر لیں اس بات کا, انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. آپ وضو خانے میں جب ضرورت ہو وضو کی تو کہیں بھی جا سکتے ہیں, ہوسٹ پہ بھی جا سکتے ہیں, اس وضو خانے میں بھی جا سکتے ہیں, یہاں بھی جا سکتے ہیں. میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ جب خالی برتن ورتن دھونے ہوں اس کے لیے وضو خانے میں جائیے, اس کے لیے پھر وہ جو ٹوٹیاں لگی ہوئی وہاں وضو بھی کر سکتے ہیں, وہاں پر برتن وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں. مطلب آپ جب وہاں بیٹھے ہوں گے تو وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے مسجد سے خارج جگہ نہیں ہے. البتہ جہاں پانی گرے گا جائے گا وہ مسجد سے خارج ہے, لیکن آپ خود بیٹھے ہوئے ہوں گے تو مسجد ہی میں بیٹھے ہوں گے, اس سے اعتکاف خراب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, بہرحال ابھی ایسی کوئی شکایت نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں میں سے بھی کسی کی. بس شوق بچے ہوتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ اس سال اللہ نے ہمیں چھانٹ کے دیے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی شکایت نہیں ہے. اللہ کرے کہ آخر دم تک ایسا ہی ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا احسان ہے کہ آدمی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, یعنی خود تو برداشت کر لے لیکن دوسرے کو تکلیف نہ دے, یہ بڑی بات ہوتی ہے. ورنہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے دوسرا تکلیف میں رہتا ہے, اور بعض اوقات دوسرے لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں, لیکن کوشش یہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کل رات کو بعض باتیں لوگوں سے کی تھی, اس میں سے ایک یہ تھا کہ 1000 مرتبہ تسبیحات کچھ منتخب کر لیں, مثلا درود شریف, استغفار, اور اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کی تسبیح, اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ 1000 مرتبہ روزانہ کم از کم پڑھ لیا کریں جب تک یہاں ہیں, اور کوئی کام تو نہیں ہے. لیکن اصل تو کام یہ تھا کہ اس کام کو ہم کام سمجھتے, کام ہوتا تب بھی کرتے, اصل تو یہ ہے. لیکن یہ کہ اب جبکہ ہمارے پاس کچھ اور ہے بھی نہیں, تو یہ ایسی اچھی مصروفیت ہے کہ آدمی ہم وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے, یعنی کوئی وقت بھی خالی نہیں ہوتا تھا اس سے. تو بلا شبہ بعض بزرگان دین کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے. حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال ہو گیا اور جنت الوقیع میں دفن ہے، ان کا معاملہ بھی یہ تھا کہ کوئی لمحہ بھی خالی نہیں ہوتا تھا، ہر وقت قرآن مجید پڑھتے رہتے تھے. بعض اوقات ان کے بارے میں یہاں تک میں نے سنا ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے جب جاتے تھے تو زبان رکتی نہیں تھی، تو زبان کو پکڑ کر بیٹھتے تھے. یعنی اپنی ضرورت میں کبھی اگر لیٹرین وغیرہ گئے تو بعد رومال سے یا ہاتھ سے زبان پکڑ کے کہ زبان چلتی رہتی تھی، یعنی اتنی پریکٹس ہو گئی تھی. تو ہونا تو یہی چاہیے کہ ہماری زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں تر رہے ہمیشہ. اور جتنا آدمی اللہ کا ذکر کرے گا، آپ نے یہ بات سنی ہے فذکرونی اذکرکم، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ایک بزرگ تو فرمایا کرتے تھے کہ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کب یاد کرتا ہے. تو کسی نے پوچھا کب یاد کرتا ہے، کہ جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے ارشاد میں جھوٹے نہیں. فذکرونی اذکرکم، جو مجھے یاد کرے گا میں اسے یاد کروں گا، میں تمہیں یاد کروں گا تم مجھے یاد کرو گا. اللہ تعالیٰ کو یاد کر جو آدمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد کرتے ہیں. تو یہ بڑی بات ہے کہ ہمارا مالک و خالق ہمیں یاد کرے. تو آدمی قسم بھی کھا سکتا ہے اس بات پر، جب آدمی ذکر کر رہا ہو تو یہ کہہ سکتا ہو کہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس وقت میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا. تو اس لیے جو ذکر و اذکار ہیں یہ معمولی دولت نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک تو ذکر مراد ہے اللہ اللہ کرنا، لا الہ الا اللہ، درود شریف، یہ سب بھی ذکر میں داخل ہے. لیکن یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں اللہ رب العزت ہی کی، تو یہ بھی ذکر ہی میں داخل ہے. ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہو. جب آدمی کا کہیں ذکر ہوتا ہے تو اس کو بھی ذکر کہا جاتا ہے کہ مجھے یاد کیا. ذکر بمانے یاد، آدمی جب ذکر کرتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو یاد کر رہا ہے. تو ہم بھی یہاں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ایسی مجلسیں ہوتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. اور پھر فرشتے دوسرے فرشتے ان کو دیکھ کر آتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. یعنی ٹھٹ کا ٹھٹ لگ جاتا ہے، گویا جس جگہ مجلس ہو رہی ہوتی ہے، جہاں پر اللہ کی یاد ہو رہی ہوتی ہے، باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں فرشتے آ کر اس کو ڈھانپ لیتے ہیں اس مجلس کو، اور پھر وہ آسمانوں تک ان کا جو ہے رش لگ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب ختم ہو جاتی ہے تو یہ فرشتے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کیوں بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ تو بتاتے ہیں کہ اللہ آپ کے بندے کچھ آپ کا ذکر کر رہے تھے، ہم وہاں سے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مجھے کیا میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ یعنی وہ بتاتے ہیں کہ اللہ جنت کا ذکر آتا تھا خوش ہوتے تھے، جہنم کا ذکر آتا تھا روتے تھے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ حالانکہ اللہ کو سب کچھ پتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ کہا یا اللہ دیکھی تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے، اور زیادہ رغبت کرتے اس کو پانے کے لیے. اور کیا دوزخ دیکھی ہے کہ دوزخ بھی نہیں دیکھی، اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے، یا اللہ اس سے بچنے کا اور اہتمام کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عزت کی قسم تم گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر. جو اس طرح غیبوبت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی پھر اس طرح سے معاملے فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی. تو اس وقت فرشتوں میں سے بعض کہتے ہیں کہ اللہ، بعض لوگ ایسے بھی تھے جو جا رہے تھے، جاتے جاتے آگے بیٹھ گئے، نکلے تو اپنے کام سے دیکھا کہ بھائی لوگ بیٹھے ہیں تو اور وہ بھی بیٹھ گیا کہ، تو وہ مقصد سے نہیں آئے لیکن ویسے ہی لوگوں کو دیکھم دیکھی بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے. فرمایا کہ ان کی بھی مغفرت کر، اس لیے کہ اللہ رب العزت کریم ہے، ایسا نہیں کرتے کہ کچھ کو بخشتے ہیں کچھ کو چھوڑ دیں. جب ایک مجلس کی مغفرت فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سبھی کی مغفرت فرماتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کا جو ہے وہ کمال درجے کی مہربانی ہے. اسی لیے بعض بندوں کی جب مغفرت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے کہ کچھ کی کر دی کچھ کو چھوڑ دی، سبھی کی فرما دیتے ہیں. اسی لیے بعض نے کہا کہ اذان جب ہوتی ہے، اذان کے بعد جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. اس لیے بزرگوں نے یہ طریقہ بتلایا ہے کہ پہلے تو دعا مانگ پڑھ لو، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ مکمل، اور پڑھنے کے بعد جلدی سے کوئی چھوٹی سی دعا مانگ لو کہ اللہ میری بخشش فرما دے، اللہ مجھے دین پر ثابت قدم رکھ، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، مختصر سی دعا مانگ لے. میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے کہ جب اللہ رب العزت تمہاری اس دعا کو قبول فرمائیں گے جو اذان کے بعد تم نے مانگی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی قبول فرما لیں گے. یہ نہیں کریں گے کہ اس کو تو قبول کر لیا اور اس کو چھوڑ دیا، یہ نہیں کرتے. تو یہ کتنا آسان سی بات ہے، اس لیے اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم دوسری بات ایک بات سمجھ لیں کہ نماز اذان کے بعد جو دعا ہوتی ہے، بعض لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں. دیکھو بھائی، طریقے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اس طریقوں پر چلنے میں ہمارے لیے نجات ہے. دعا مانگنا تو ثابت ہے لیکن ہاتھ اٹھا کے مانگنا ثابت نہیں. اس لیے بزرگوں نے ادب یہی لکھا ہے کہ ایسی جتنی بھی دعائیں ہیں، مثلا مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے یا نہیں، آپ ہاتھ اٹھا کے داخل ہوتے ہیں بھائی، اللہم افتح لي باب رحمتك، یا نکلتے ہوئے اللہم انی اسألک من فضلك، تو کیا ہاتھ اٹھا کے مانگ کے پھر باہر نکلتے ہیں؟ ہاتھ نہیں اٹھاتے. اسی طریقے سے اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، بس دعا پڑھیے، اللہم رب ہذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعث الله مقام محمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. یہ مختصر دعا ہے. بعض لوگوں نے ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ اس قسم کے الفاظ کا بھی اضافہ کیا ہے، لیکن یہ مستند روایات میں نہیں ہے. تو جو مستند روایات میں ہے وہ مختصر دعا ہے، اس دعا کو پڑھ لیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ فوراً اپنی حاجت بھی کوئی اللہ سے مانگ لیں. مثلاً آپ یہی کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سب کچھ مانگ لیا آپ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما، آخرت بھی اچھی عطا فرما اور ہمیں دوزخ سے بچا. بتائیے کوئی چیز رہ گئی؟ آدمی نے دنیا بھی مانگ لی، آخرت بھی مانگ لی، جہنم سے چھٹکارا بھی مل گیا، اور کیا چاہیے؟ ساری چیزیں اس میں آ گئی. تو ایسی مختصر سی دعا آدمی مانگ لے جو اس کی دین دنیا آخرت کو سنوار دے. اور یہ دعا ایسی ہے، ایک شخص کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، عیادت کے لیے غالباً گئے، تو آپ نے دیکھا کہ سوکھ کے کانٹا ہو رہا ہے. پوچھا کہ میاں کیا دعا مانگتے ہو؟ تو پتا چلا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ صبر مانگ رہا کہ اللہ تو نے جو بیماری دی ہے مجھے صبر عطا فرمائے. آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ تم یہ کیوں نہیں کہتے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار؟ اللہ دنیا بھی اچھی عطا فرما، آخرت بھی اچھی عطا فرما، کوئی دنیا اچھی مانگنا کوئی جرم تھوڑی. اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگو، لیکن دنیا ایسی مانگو جو ہماری دین کی دشمن نہ بنے. دنیا اللہ سے مانگو، خوب مانگو، لیکن اس درجے کی کہ یا اللہ دنیا اتنی عطا فرما جو ہمارے دین کے تابع رہے، ہمیں گمراہ نہ کر دے. بعض اوقات دنیا انسان کے پاس جب زیادہ آتی ہے تو گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے انسان. اس لیے اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ ایسی دنیا عطا فرما جو ہمیں تیرے دین سے گمراہ نہ کر دے، جو ہمیں تیری یاد سے غافل نہ کر دے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کی طرف ہمیں نہ لے جائے، بلکہ اتنی دنیا ہو ہمارے پاس کہ اللہ ہم تجھے بھی یاد کرتے رہیں، تیری ان نعمتوں پر شکر بھی ادا کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی کسی نعمت سے ہی محرومی نہ ہو. دیکھیے صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا کہ انہیں اس بات کی فکر ہو جاتی تھی کہ دنیا اگر ہمیں مل گئی تو ایسا نہ ہو آخرت میں محرومی نہ ہو جائے، اس بات کی فکر پیدا ہو جاتی ہے صحابہ کرام. چنانچہ بہت سارے واقعات میں یہ بات صحابہ کرام سے مروی ہے کہ ہمارے پاس جب دنیا آتی تھی تو ہم رونے لگتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ آخرت کے بدلے میں دنیا دے دی گئی ہو ہمیں، یہیں سب کچھ مل گیا، آخرت میں کچھ نہ ملے. اس لیے اللہ رب العزت سے یہ مانگو کہ اللہ دنیا بھی عطا فرما اور آخرت سے بھی محروم مت فرما، آخرت کی جتنی نعمتیں وہ بھی عطا فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں جو نعمتیں رکھی ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ دل پر ان کا گمان گزرا، گمان تک بھی نہیں گزرا کسی کی. ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، رکھی ہوئی ہیں وہاں پر. اور یقیناً کس کے لیے؟ اپنے فرماوردار بندوں کے لیے جو اللہ کی مان کر چلتا ہے. یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کی مانی ہے، اللہ رب العزت کی دنیا میں ہم مان لیں، یہاں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم وہ پورا کریں، تقاضا پورا کریں، وہاں ہم جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ وہ پورا کرے. ہمارے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ غالب نے فرمایا کرتے تھے کہ یہاں رب چاہی گزار لے، دنیا میں رب چاہی گزار لو، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں ویسا کر لو، وہاں اللہ رب العزت تمہارے چاہی گزاریں گے، جو تم چاہو گے وہ ملے گا. اب دیکھیے یہاں تک آتا ہے حدیث میں کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے، آدمی کا جی چاہ رہا ہے کہ بھائی کاش یہ پرندہ میری پلیٹ میں ہوتا، بھنا بور میں کھاتا، تو اسی وقت وہ تلا تلایا بھنا بنایا پلیٹ میں آ جائے گا. اس لیے کہ جنت میں آرزوئیں نہیں ہوں گی، ایسی آرزوئیں تو ہوں گی لیکن ناتمام نہیں ہوں گی. ادھر آرزو کی، ادھر ہو گئی پوری. اگر وہاں پر بھی حسرتیں ہی رہیں تو پھر جنت کیا ہوئی بھائی؟ یہ حسرتیں تو دنیا میں ہوں گی لیکن آخرت میں حسرتیں نہیں. جس کو اللہ نے جنت ادا فرما دی اس کو بھی سب کچھ ادا فرما دیا. میں بھی کل ہی اتفاق سے کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا تھا کہ اگر کسی کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ بھائی ہمارے یہاں بچے پیدا ہوں, کیونکہ وہاں تو بچے اچھے پیدا ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی کسی کا دل اگر چاہے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت آنے واحد میں یہ سب کچھ کریں گے کہ حمل بھی ہو جائے گا, بچے وضع حمل بھی ہو جائے گا, وہ بچہ بڑا بھی ہو جائے گا, جوان بھی ہو جائے گا. یعنی اس کے لیے نہیں ہوگا کہ بھائی آج اب چھلے اب عورت چھلے میں ہے تو اب اس میں اب اس میں سوا مہینہ گزر جائے اب یہ ہو جائے, ایسا کچھ نہیں. وہاں تو آنے واحد میں سب کچھ ہو جائے گا. جنت اسی کا نام. کسی کا جی چاہے گا بھائی کھیتی باڑی کروں, اب کھیتی باڑی جنت میں کیا کام ہے؟ محنت تو یہاں کرنی ہے, یہاں کر لو اور وہاں آرام سے بیٹھ کے کھاؤ. یہاں میں رکھا ہے کہ میں داڑھی رکھوں, جنت میں داڑھی نہیں ہوگی. سمجھے نہیں؟ اس لیے جو چیز یہاں پر ہمیں کہا ہے کہ بھائی کر لو, وہاں پر تو نہ مردوں کے نہ عورتوں کے تو ہوتی ہی نہیں, مردوں کے بھی نہیں ہوتی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو بھائی اس لیے میں نے کہا عورتیں عورت مت بنو بلکہ مرد بنو. اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں سے خلقت ہے, لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ تعالیٰ کی خلقت کو تبدیل مت کرو, اللہ نے جو بنایا ہے ویسے رہو. اللہ تعالیٰ نے یہ مرد کی علامت ہے, مرد کی علامت مونچھ نہیں ہے, ورنہ تو کوئی پوچھ ہی لگا دیتے اللہ میں. ایسا کچھ نہیں. داڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی, اگر داڑھی سے چہرہ برا لگتا تو آخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں داڑھی نہ ہوتی. یاد رکھو یہ, ہمیشہ یاد رکھو. داڑھی سے اگر چہرہ برا لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نہ ہوتی. اس لیے بہرحال اصل بات اس وقت داڑھی موضوع نہیں, انشاءاللہ وہ میں اطمینان سے کسی دن بیان کروں گا. آج تو بات یہ ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسے گزار لو یہاں, پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہم چاہیں گے ویسے ہوگی. تو وہاں یہ ہوگا کسی کے دل میں خواہش ہو رہی ہے بھائی کھیتی باڑی کریں, آنے واحد کے اندر جناب آپ کو بیج مہیا کیا جائے گا, آپ بوئیں گے, کھیتی باڑی جناب فوراً تیار ہوگی, نکلے گی, کٹ کے تیار بھی ہو جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا. تو اس لیے وہاں پر حسرتیں نہیں ہوں گی. دنیا کے اندر تو ہوتا ہے کہ بعض اوقات جی جاتا اللہ میں یہ دے دے, ترستا رہتا آدمی, ساری زندگی نہیں ملتی, کیونکہ وہ ہمارے لیے بہتری نہیں ہوتی اس میں اللہ کی طرف سے, اس لیے ملتی بھی نہیں. لیکن وہاں تو جو چاہے گا انسان وہ ملے گا انشاءاللہ. اس لیے یہاں تھوڑی سی تکلیفیں برداشت کر لو, لیکن وہاں انشاءاللہ پھر کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن خدا نہ کرے اگر ہم یہاں تکلیف سے بچے, کہ بھائی یہاں تکلیف, دعا تو یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کوئی تکلیف نہ ہو, لیکن اگر آ جائے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے بھیجی ہوئی, اس کو بھی برداشت کرو. ایک صاحب تھے شاہ دولہ نام تھا ان کا, تو وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ جتھے مولا اتھے شاہ دولہ, یعنی جہاں مولا وہاں شاہ دولہ, یعنی جو مولا کی خواہش شاہ دولہ کی بھی وہی خواہش. شاہ دولہ کی کوئی الگ سے خواہش نہیں ہے. اگر اللہ رب العزت کسی کو چاہتے ہیں کہ بھئی یہ ختم ہو جائے تو میں بھی چاہتا ہوں ختم ہی ہو جائے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے تمہارا, انہوں نے کہا کہ مجھ سے کیا حال پوچھتے ہو, اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو کہ ساری دنیا سارا جہاں اس کے کہنے پر چل رہا ہے. کہنے کہ واہ واہ تم بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہو کہ سارا جہاں تمہارے کہنے پہ چل رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا میرے ساتھ تو ہو رہا ہے سی. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ چیز غرق ہو تو میں بھی چاہتا ہوں غرق ہو, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ چیز بنے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ بنے. تو میری مرضی کے مطابق جب میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ختم کر دیا تو گویا ساری ساری دنیا سارا جہاں میری مرضی پر ہی تو چل رہا ہے. اس لیے کہ جو اللہ کی مرضی وہ میری مرضی ہے, تو اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے اس جہاں کے اندر وہ میری مرضی سے ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ساری باتیں بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے آتی ہیں کہ آدمی پھر آہستہ آہستہ, اصل میں تھوڑے سے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں. مجاہدے کا مطلب آج کل وہ مجاہدے تو نہیں ہیں الحمدللہ, اب تو بہت آسانیاں ہیں, ورنہ مجاہدے تو جو بزرگوں نے کیے ہیں بہت زبردست مجاہدے کیے, یعنی اپنے اوپر اچھا کھانا حرام کر لیا, اچھا پینا حرام کر لیا, اور جو ہے وہ اپنے آپ کو دن ہمیشہ روزے رکھ رہے ہیں اور کیا کچھ مجاہدے نہیں کیے. لیکن اب تو ہمارے بزرگ منع فرماتے ہیں کہ سارے مجاہدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اب وہ ہمتیں نہیں رہیں. بقول ہمارے حضرت والا کے کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کو جسم سے خون نکلوانا پڑتا تھا, اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ جسم سے خون نکلواتے تھے. اب جسم میں خون ہی نہیں ہوتا, چڑھوانا پڑتا. تو بھائی خون چڑھوانے کے اور خون نکلوانے کے دونوں کے زمانے کے احکام الگ الگ ہوں گے. جس زمانے میں خون چڑھوانا پڑتا تھا اس زمانے کے احکام اور ہیں, اور جس زمانے میں خون چڑھوانا پڑتا اب زمانے کے احکام الگ ہیں. اب دیکھیے اس زمانے میں چیزیں خالص ہوتی تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ تصنیف کرتے تھے, کتابیں لکھتے تھے, تو اپنے ٹوپی سر سے اتار کے اور سر کے اوپر جو ہے وہ ایک مکھن کی ٹکیا رکھتے تھے. ادھر وہ کام کرتے رہتے تھے علمی, اور جو ہے ان کا جو سر ہے وہ مکھن چوستا رہتا تھا. اب تو مکھن بھی خالص نہیں ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں لوگوں کو بہت کچھ صلاحیتیں بھی عطا فرمائی تھی, ہمتیں بھی تھیں, طاقتیں بھی تھیں, لیکن اب وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. اس لیے مجاہدے بھی اب کم ہیں. اب ایک ہی مجاہدہ ہے کہ گناہ مت کرو بھائی, بس آسان سی بات, زیادہ لمبا چوڑا نہیں. ہر وہ اس کام سے رک جاؤ جو اللہ, جس سے اللہ اس کے رسول نے روکا ہے, بس اگر یہ کر لیا سب کام ہوگا. ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ بھائی دنیا میں کوئی آدمی ایسا ملے گا کہ کچھ نہ کرو اور انعام بھی دے؟ دنیا میں تو کچھ کرو تو انعام ملتا ہے, لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کچھ مت کرو, گناہ مت کرو اور بس مجھ سے لیتے جاؤ. گناہ مت کرو لیکن مجھ سے پورا پورا بدلہ لو. اس لیے اس زمانے میں اگر کوئی آدمی اس سے بچ جائے کہ گناہ سے بچ رہا ہے تو بہت بڑی دولت ہے. آپ دیکھتے ہیں آج کل عمرے, حج, نمازیں سب پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ, لیکن گناہ سے بچنے کا اہتمام ہمارے یہاں نہیں ہے. پانچ وقت کا نمازی بھی ہے تو گناہ میں مبتلا ہے. عمرے ہر سال کر رہا ہے, بلکہ عمرے دو دفعہ کر رہا ہے سال میں, وہ بھی گناہ نہیں چھوڑ رہا. گناہ بھی کر رہے ہیں, سارے کام یعنی وہ نیکیاں بھی کر رہے ہیں, گناہ وہ بھی کر رہے ہیں. ایک صاحب جوڑیا بازار میں بھی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو پتا چلا کہ بھائی یہ صاحب ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں اور پوری فیملی کے ساتھ جاتے ہیں. تو لیکن ایک صاحب وہیں بیٹھے تھے, کہنے لگا لیکن نماز ایک نہیں پڑھتا ہے پورے سال, یعنی عمرے ہر سال جائے گا, نماز پڑھنے مصیبت. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بھائی نماز جو فرائض ہیں ان کی ہم ادائیگی کریں. عمرہ چاہے ہم ہر سال نہ کریں, اللہ جب توفیق دے دے چلا جائے آدمی, لیکن یہ تو فرائض ہیں. نماز وغیرہ ادائے فرض پہ اہل وفا کا شکریہ کیسا, جب ہم اپنے فرائض کی تکمیل کر رہے ہوں تو اس میں پھر کسی کا شکریہ ادا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے فرائض ادا کرنے کی توفیق ادا فرما دی. اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں. اب آہستہ آہستہ یہاں عادت ڈال لیں, کچھ نہ کچھ تو عادت ہوگی, اور پھر اس عادت کو باہر نکلنے کے بعد کوشش کریں کہ یہ عادت پکی ہو جائے. تو آہستہ 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 ان شاء اللہ چیز آ جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد سے تعلق کبھی مت ختم کرو. بس ایک بات یاد رکھو, دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مسجد میں جاؤ گے دھماکہ ہو جائے گا. ارے وہ ہوٹلوں میں دھماکے نہیں ہو رہے گا, پتہ نہیں فائیو اسٹار ہیں, سکس اسٹار ہیں, کتنے اسٹار ہیں, لیکن زندگی تو کہیں بھی محفوظ نہیں ہے. جہاں اللہ نے حفاظت رکھی وہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے تو حفاظت ہے, ورنہ کہیں حفاظت نہیں ہے, چاہے آدمی ہوٹل میں ہو چاہے گھر میں ہو. اب دیکھو جو لوگ گھروں میں تھے, زلزلہ جب آیا اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے, سو رہے تھے, لیکن آ گیا, ختم ہو گئے, ہزاروں آدمی چلے گئے دنیا سے. تو اس لیے اصل حفاظت اللہ کی حفاظت ہے. ہمیشہ آدمی ڈرتا رہے کہ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے, لہذا آدمی اپنے آپ کو تیار رکھے اس کام کے لیے کہ جب بھی آئے گی میں تیار. بعض بزرگان دین کا معاملہ یہ تھا کہ ان سے جب, یعنی یہ میں کئی دفعہ واقعہ سنا بھی چکا, کہ ایک سے مختلف بزرگوں کے پاس لوگ گئے, یعنی ایک صاحب نے یہ چاہا کہ معلوم کریں کہ بھئی کسی ہر ایک سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک دن باقی ہو مرنے میں آپ کیا کریں گے, کون سا عمل کریں گے. اور پوچھا اس لیے کہ بھئی جو عمل وہ کریں گے وہی ہم بھی کریں گے, اس سے جو سلیکٹڈ عمل ہیں وہ سامنے آ جائیں گے کہ بھئی کیا کرنا چاہیے. چنانچہ مختلف لوگوں کے پاس گئے, بزرگوں کے پاس, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کہا, کسی نے کچھ کہا. ایک بزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا بھائی میرے پاس کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, میں نے اپنے اوقات کو ایسے مصروف کر رکھا ہے رات اور دن میں کہ میرے پاس کچھ اور کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. اس لیے اگر ایک دن ہوگا تب بھی میں وہی کروں گا, سو دن ہوں گے تب بھی وہی کروں گا. تو آدمی ایسا ہونا چاہیے اصل میں کہ ہمارے سارے اوقات ایسے ہوں کہ ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہ ہو, فرشتہ جب چاہے آ جائے تیار. ایک بزرگ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری جان نکالنے, کہا کہ بھئی میں تو 30 سال سے انتظار کر رہا ہوں, بہت دیر سے آئے, یعنی ہم تو 30 سال سے اس انتظار میں ہیں کہ تم آؤ اور ہمیں اللہ کے پاس لے جاؤ. تو اس لیے اصل تو یہی ہے کہ آدمی مرنے کے لیے تیار رہے. آج سب سے زیادہ جس چیز سے ہم ڈرتے ہیں موت ہی ہے, مرنے سے ڈرتا آدمی. لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے, موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے, البتہ تبان کراہت ہوتی ہے, وہ ایک الگ بات ہے, طبیعت میں کراہیت ہوتی ہے, اچھا نہیں سمجھتا آدمی اس کو. لیکن موت حقیقت میں ڈرنے کی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ تو ملانے والی ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کا وصال ہو گیا, میں وصال کسے کہتے ہیں؟ وصال تو ملنے ملانے کو کہتے ہیں. ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے. یہ ایک مصرع ہے, ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے. جب محبوب کا ذکر ہوا تو یہ گویا اس کا وصال ہو گیا, ملاقات ہو گئی. پہلے خط و کتابت کا زمانہ تھا, کہتے تھے بھائی خط سے جو ہے آدھی ملاقات ہو جاتی ہے. اب تو موبائل کا زمانہ ہے تو فونی ملاقات ہے آج کل, تھوڑا سا ہی رہ جاتا ہے بس, باقی سبھی کچھ جو ہے موبائل سے سب کچھ معاملہ ہو جاتا ہے. اس لیے آدھے سے بڑھ کر بات ہو گئی. لیکن خیال رکھیں مسجد میں, پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا اب بھی, اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ چوری بھی ہو سکتا ہے, اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ زیادہ تعلقات اس سے مت بڑھائیں. خاص طور پر اس مدت میں جو آپ اعتکاف میں آئے ہیں تو کس لیے آئے ہیں؟ کہ سارے تعلقات کو ختم کر کے اپنے آپ کو اللہ کے در پر لا کر ڈال دیا ہے. اب بلا وجہ ہم اس سے تعلق بڑھانے کی کوشش کریں, صبح شام فون ہو رہا ہے کیا حال ہے, کیسی گزر رہی ہے, بہت یاد آ رہی ہے, نہیں آ رہی ہے, اس قسم کی گفتگو مت کریں. یہاں تو بس اب بھول جاؤ سب کو, ایک ہی یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے, بس اللہ تعالیٰ یاد رہے بس, باقی سب کو بھول جائیے. تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم نے اپنا حق ادا کیا یہاں آنے کا, اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ایسے ہی بناتے. نہ غرض کسی سے نواز تھا مجھے, کام اپنے ہی کام سے, تیرے ذکر سے, تیری فکر سے, تیری یاد سے, تیرے نام سے. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو, اللہ کی یاد ہو, اللہ کا نام ہو, اللہ کی فکر ہو, بس یہی. نہ غرض کسی سے نواز تھا مجھے, کام اپنے ہی کام سے, تیرے ذکر سے, تیری فکر سے, تیری یاد سے, تیرے نام سے. تو یہاں تو سب کو بھلا دو بھائی, تبھی انشاءاللہ کامیابی ہے. اور جب یہاں سے جاؤ گے تو پھر بہرحال ہمارے ساتھ دنیا پھر لگی ہوئی ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کون سی چیز سے محروم رکھا ہوا اللہ نے, وہ نعمتیں کھانے کو ملتی ہیں جو گھر میں نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ کتنا احسان ہے, حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں. اب آپ آنکھوں سے مشاہدہ کر لیجیے اس کا, وہ نعمتیں ملتی ہیں جو غیر رمضان میں دیکھنے کو نہیں ملتی. آج کل میرا گلا خراب ہے, بچے ماشاء اللہ خوب پکوڑے بھی کھا رہے ہیں, سموسے بھی کھا رہے ہیں, اور ٹھنڈے پانی بھی پی رہے ہیں, شربت میں نہیں پی رہا. تو میں ایک دفعہ کیا تھا, میں نے کہا بھائی رمضان شریف میں مل جاتی ہے قسمت سے چیزیں, بعد میں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں, کون پکوڑے بنا کے دے گا, بعد میں کوئی نہیں دیتا. ابھی تو تیار ہو رہی ہیں, کھا رہے ہیں سب. لیکن یہ اللہ کی نعمت ہے بہرحال کہ اس رمضان میں سب حوصلے عورتوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. عصر سے مغرب تک سارا وقت اسی کام میں لگا دیتی ہوں, ایک سے ایک چیز بنا کر آپ کے لیے تیار کر رہی ہیں, بھیج رہی ہیں. تو اسی طریقے سے اب ان کو پتا ہے کسی کا بھائی بیٹا ہوا ہے, کسی کا باپ بیٹھا ہوا ہے, کسی کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے, تو اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے کہ میرا بیٹا اعتکاف میں. تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے, اللہ نے سب ساری دنیا کو آپ کے کام سے لگایا ہوا ہے. تو آپ اس سے سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے کام میں جب لگ جاتے ہیں ساری دنیا ہمارے کام میں لگ جاتی ہے. کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کو یہاں میسر نہیں ہے بھائی؟ الحمدللہ, ثم الحمدللہ کا جتنا شکر ادا کرنے کم ہے. تو یہی کام اگر ہم یہاں سے جانے کے بعد بھی اللہ کے کام میں لگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو ہمارے کام میں لگا دے گا. اور ایک بات یاد رکھیے کہ جو جن کاموں کا حکم اللہ نے دیا وہ سارے اللہ کے کام ہی ہیں. مثلا اگر اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی بچوں کی جو ہے وہ کفالت کرو, ان کی ذمہ داری نبھاؤ, انہیں رزق حلال کما کر دو, اب اس میں بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ بھی دنیا کا کام نہیں ہے, یہ دین ہی کا کام ہے. رزق حلال کمانا آسان کام ہے کوئی آج کل؟ تو آدمی جو رزق حلال کمانے کی فکر کر رہا ہے, اپنے بچوں کے پیٹ میں اکل حلال لقمہ حلال ڈالنے کی فکر کر رہا ہے, بہت بڑی بات. میں نے اپنے بزرگوں میں سے بات سے سنا کہ اس زمانے میں جو آدمی پانچ وقت کی نماز پڑھ لے, پانچ وقت کی نماز جماعت سے پڑھ لے, اور رزق حلال اپنے بچوں کو کھلائے, اس زمانے کا ولی ہے وہ. رزق حلال اپنے بچوں کو کھلائے اور پانچ وقت کی نماز جماعت سے پڑھ لے, اس زمانے کا ولی ہے وہ. کسی کی نہ جو ہے وہ لڑائی میں پڑھو, نہ کسی کے جھگڑے میں پڑھو, اور بس اپنے کام سے کام رکھو. اصل بات یہی, اس زمانے میں کامیابی اسی کی ہے جو آدمی اپنے کام سے کام رکھتا ہے. ہر دوسرے کے آدمی پڈے میں ٹانگ اڑا دینا اچھی بات نہیں. البتہ جہاں ایسا ہو آپ کی وجہ سے کہیں صلح ہو سکتی ہو, کہیں لڑائی ختم ہو سکتی ہے, تو بے شک وہاں پر آپ جائیں کام کریں, وہ بھی دین کا کام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ایک مرتبہ صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے, اور اتنی دیر ہو گئی آپ کو کہ مسجد میں جماعت کی نماز میں تاخیر ہو گئی, یہاں تک کہ ایک اور صاحب تھے ان کو پھر آگے کیے لوگوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے, آپ نماز پڑھا. تو مطلب یہ صلح کا کام ایسا ہے کہ صلح کی وجہ سے آپ کی نماز میں جب نماز کھڑی تھی تو آپ تشریف لے آئے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن بہرحال اس کی وجہ سے تاخیر ہوئی, تو یہ بہرحال ایک اہم کام ہے کہ اگر کسی میں لڑائی جھگڑے ہیں تو آدمی ایسی بات کر کے ان میں صلح کرا دے کہ جس سے ان کے دل مل جائیں آپس میں. تو بہرحال یہاں پر اللہ نے جب تک ہمیں رکھا ہے کوشش یہ کریں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر و اذکار, اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا, قرآن مجید کی تلاوت. اگر کسی کا قرآن مجید صحیح نہیں ہے تو جو وقت ہے دو چار صورتیں ٹھیک کر لیں کسی سے. بہت سارے بندے اللہ کے ایسے ہوں گے, حافظ بھی ہوں گے آپ میں, کہ جو جن کا قرآن مجید صحیح ہوگا تو آدمی فکر کر لے, تھوڑی سی دو چار صورتیں ان سے ٹھیک کرا لے. آپ یہاں سے جاؤ تو کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ہو, ایسے نہ ہو جیسے آئے تھے ویسے چلے جاؤ, ایسا نہ ہو, بلکہ کچھ نہ کچھ دین لے کے جاؤ. اور جیسا کہ میں نے کہا نا کہ مسجد سے اپنا تعلق قائم رکھیں, یہ اعتکاف جو ہے تعلق اللہ سے تعلق بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے, اللہ سے تعلق بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے. اس لیے جب یہاں سے چلے جائیں تو پھر بھی مسجد سے اپنا تعلق قائم رکھیں. آدمی جب جیسے جیسے قریب آتا ہے دین کی باتیں معلوم ہوتی چلی جاتی ہیں, پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں. بہت سے لوگ قریب ہی نہیں آتے, جب قریب نہیں آتے انہیں دین کی بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا بچاروں کو. الٹی سیدھی باتیں لوگوں نے دماغوں میں ڈالی بھی ہوتی ہیں, وہی لیے پھر رہے ہوتے ہیں, اور بعض لوگ اسی اس میں دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں نے دیکھا, کئی سالوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں, اس اعتکاف کی وجہ سے الحمدللہ کتنے بچے ایسے ہیں جو اعتکاف کے لیے آئے, نمازیں شروع کی اور الحمدللہ آج تک نمازیں پڑھ رہے ہیں, اللہ کا شکر, دین سے وابستہ ہو گئے. تو یہ بھی تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین سے وابستہ کر لیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج کے دن جو ہے ہم نے دین مکمل کر دیا, اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا. تو بتائیے اللہ نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ یہ دین مکمل ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ دین جو ہے وہ نشو نما پا رہا تھا. یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے گلے میں کرتا ڈال دیتے ہیں تو وہ چھوٹا سا ہوتا ہے, پھر بچہ جیسے جیسے بڑھتا ہے کرتا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے, لیکن ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ ناپ ایک جیسا ہو جاتا ہے, پھر ناپ گھٹتا بڑھتا نہیں. تو اسی طریقے سے دین نامکمل تھے, چل رہا تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دین کی تکمیل کر دی. اب ہمیں کسی دین کی ضرورت نہیں ہے, الحمدللہ جو ہمیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آپ ہی کے ذریعے سے جو دین عطا فرمایا ہے ہم اس پر راضی ہیں الحمدللہ. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ غالباً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے آپ کو تورات کا یا انجیل کا ایک نسخہ مل گیا, تو وہ آپ لے کر آگے اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے لگے. آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا, تو اچانک کسی نے سیدنا عمر فاروق کو متوجہ کیا کہ آپ یہ کیا پڑھو, اگر آپ سسم کو تو دیکھو. تو دیکھا تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا, تو فوراً جلدی سمجھ گئے, فوراً کہا کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی, ہم اپنے رب سے راضی ہیں اور رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا, اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی. مطلب یہ کہ ہمیں کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے, نہ انجیل کی نہ تورات کی, کیونکہ آپ کی ناراضگی اسی بنیاد پر تھی کہ تمہارے پاس قرآن مجید موجود ہے, اس کے ہوتے ہوئے تورات اور اس کے ہوتے ہوئے انجیل کا کیا مطلب. اس وقت تو صرف ایمان لاؤ اتنا کہ بھئی یہ سب اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابیں, بس اب اس میں تحریف ہو گئی تبدیلیاں ہو گئی اس کو چھوڑ دو, ہم نے نہ پڑھنی ہے نہ اس پر عمل کرنا ہے, ہم نے صرف ایمان لانا ہے کہ جتنی کتابیں نازل ہوئیں وہ سب برحق اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر نازل کی, ہمارا ایمان ہے اس پر. لیکن تلاوت کرنی ہے قرآن مجید کی, عمل کرنا ہے قرآن مجید پر, قرآن مجید کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے, باقی کسی کتاب پہ. یہی وجہ ہے کہ ایمان دو طرح کا ہے, ایک ایمان تفصیلی ایک اجمالی. آپ نے اگر بچپن میں مدرسوں میں کہیں پڑھا ہو تو ہمارے یہاں مدرسوں میں تعلیم الاسلام پڑھائی جاتی ہے, حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کی کتاب ہے, چار حصے ہیں یہ اور بڑی عمدہ کتاب ہے, سوال و جواب کی شکل میں. مثلا سوال اتنا سا کہ سوال تم کون ہو, جواب یہ کہ مسلمان. اب یہ کہ مسلمانوں کے مذہب کا نام کیا ہے, جواب یہ ہے کہ اسلام. آگے سوال یہ کہ اسلام کیا سکھاتا ہے, اب آگے اسلام یہ سکھاتا ہے. اس طرح سے سوال و جواب پر مشتمل کتاب. کلمہ طیبہ کیا ہے, مثلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قبلہ کیا ہے, کسے کہتے ہیں, ہمیں کس نے پیدا کیا, ہمارے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا, ایمان مجمل کیا ہے, ایمان مفصل کیا ہے, یہ ساری تفصیلات چھوٹا سا کتاب پہلے حصے کے اندر. اس میں وضو کا طریقہ بھی ہے، نماز کا طریقہ بھی ہے، اذان کا طریقہ بھی، ساری چیزیں موجود ہیں. پھر دوسرا حصہ، پھر تیسرا حصہ، یعنی بتدریج وہ لے کر چلے. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جو قاعدہ پڑھنے والا، ہمارے یہاں مدرسے میں اس کو پڑھائی جاتی ہیں کتابیں چھوٹی چھوٹی سی، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے ان سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. تو ایمان مجمل کیا ہے؟ ایمان مجمل یہ ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکام اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. یہ ایمان مجمل ہے، یعنی ایمان آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، کما ہوا بأسمائہ جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ اور صفاتی، وقبلت جميع احکام اور اس کے میں نے سارے احکام قبول کیے. یہ ایمان مجمل کہلاتا ہے. اقرار باللسان، زبان سے ہم اقرار کرتے ہیں، وہ تصدیق بالقلب اور دل سے تصدیق کرتے ہیں. اسلام اسی کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنا اور دل اس کی تصدیق کرے. بس یہ تو ہے ایمان مجمل، ہم سب کو حاصل ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں. وہ اللہ جو اپنے اسموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور اس کے تمام احکام ہم نے قبول کیے. اور جہاں تک تفصیلی کا تعلق ہے تو دیکھیے اس میں کتنی تفصیل ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ساری چیزیں، یہ تفصیلی ہے کہ ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر. اب ساری کتابیں آ گئیں، سارے فرشتے آ گئے، اسی طریقے سارے رسول آ گئے، اور رسولوں میں کوئی رسول بھی باقی نہیں رہا، سب آ گئے. اسی طریقے سے وشر رہی، تقدیر پر ایمان لیا چاہے اچھی ہو یا بری، کہ اللہ کی طرف سے، والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر. تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، یہ ایمان مفصل کہلاتا ہے. تو آدمی کو اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھائی ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہیں. تو ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایمان مفصل ہمیں حاصل ہو، تفصیلی ایمان. اس کی تفصیل میں بتا دی کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، تقدیر پر، اچھی بری کے تقدیر ہونے پر، آخرت پر، ان سب چیزوں پر ایمان لانا. تو بہرحال یہاں پر آنے کا ایک فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ دین ہمیں حاصل ہو، دین کی بات ہمیں پتہ چلے. اور بعض اوقات آدمی کو کے دل میں سوال پیدا ہوتے ہیں، ذہن میں آتے ہیں، تو اس میں شرمائیے مت، شرمائیے مت، پوچھ لیں. موقع ملا ہوا ہے، اللہ تعالی نے دیا ہے، اہتمام کے ساتھ پوچھیں. لیکن اس کا بھی طریقہ ہے، چلتے پھرتے مت پوچھیں، بلکہ دین کی بات ہمیشہ اہتمام کے ساتھ پوچھنی چاہیے. جب کوئی بیٹھا ہوا ہو تو پھر اجازت لے لیں کہ بھئی میں ایک آدھ بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر وقت ہے تو ابھی پوچھ لوں، ورنہ آپ جب کہیں اس وقت پوچھ لوں. جہاں بھی جائیں، کسی بھی دین کے خادم سے آپ بات کریں، طریقہ اس کا یہی کہ بھئی میں دین کی بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے وقت ہے تو ابھی بتا دیں، یا بتا دیجئے کتنی دیر لگے، 5 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ، تاکہ آدمی اطمینان کے ساتھ پھر وہ وقت اس کے ساتھ لگا سکے. بعض اوقات آدمی جلدی میں جا رہا ہوتا ہے اور وہ اہم مسئلہ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے راستے میں، اب وہ بےچارے اگر جا رہا ہے تو رک گیا اس کی وجہ سے. تو یہ طریقہ نہیں. امام مالک رحمتہ اللہ علیہ تو مسائل بتاتے ہی نہیں تھے اس طرح سے کبھی بھی. وہ کہتے تھے کہ جب میں مجلس علمی میں بیٹھوں وہاں پر آنا، پھر پوچھنا، تاکہ تمہارے دل میں اس کی قدر و قیمت ہو. آج ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم پوچھنے کے ارادے سے آتے نہیں، اتفاق سے کوئی داڑھی والا نظر آ گیا تو وہ چلو یار مسئلہ پوچھ لیتے ہیں. تو یہ بے قدری کی بات ہے، اہتمام کے ساتھ. جی جی بولیے.
میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہم جب نماز کے لیے نیت ڈالتے ہیں، اس وقت کسی نے مجھے یہ بتایا کہ دو قسم کی نیتیں ہیں، ایک یہ کہ اس طریقے سے ہاتھوں کو لے جانا، اور ایک اس طریقے سے ہاتھوں کو لے جانا. اس کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے مسائی کے پاس ایک ہتھیار گوشت کاٹنے کے لیے اور ہڈی توڑنے کے لیے دودھ کا،
جی
تو وہ اس طریقے کا اس کو علامت کہتے ہیں کہ یہ اس طریقے کی نیت ہے. ایک ہوتا ہے جو خانہ کعبہ میں حضرت اسود کا ہم استلام کرتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے. ان دونوں میں سے ہمیں کیا کرنا؟
بس استلام والا طریقہ صحیح ہے. طریقہ یہی ہے کہ اس طرح سے ہم جب قبلے کے رخ ہتھیلیاں اپنے قبلہ رخ رکھیں، یوں نہ رکھیں. یہ طریقہ غلط ہے. بہت سے ابھی اتفاق سے ہمارے یہاں نماز کا طریقہ چل رہا ہے، تو انشاءاللہ اس میں میں تفصیل بیان کروں گا، بلکہ عملی طور پر اس وقت رات کے وقت میں بتا دوں گا انشاءاللہ. اور باقی جو فرائض اور واجبات ہیں وہ صبح کے بیان میں انشاءاللہ ہو جاتی ہیں، تو انشاءاللہ دونوں اس میں بات ہو جائے گی.
جس وقت ہم سلام کر رہے ہوتے فرض نماز کے، تو امام صاحب جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو اس کے بعد پھر کچھ لوگ مقتدی قیام کر لیتے ہیں درمیان میں دوسرے سلام سے پہلے, تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ یہ طریقہ صحیح ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فوراً لے آئے؟
یہی طریقہ صحیح ہے کہ فوراً لائے, رکنے کی ضرورت نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وہ جو بعض لوگ آگے ایسے رکتے ہیں پھر ایسا کرتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. صحیح طریقہ یہی ہے کہ دونوں طرف سلام جو ہے بغیر کسی انقطاع کے ہو, بغیر کسی رکاوٹ کے ہو. اور اس میں بھی یہ ہے کہ اس طرح سلام پھیریں کہ السلام علیکم, پیچھے والوں کا آپ کو رخسار نظر آ جائے, ایسا یعنی پورا کامل درجے کا. اور جب آدمی داہنی جانب جو لوگ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں سلام پھیر رہے ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ اپنے امام کی بھی نیت کر لیں, دانی جانب جتنے مختری ان کی بھی نیت کر لیں, فرشتے جتنے دانی جانب ان سب کی نیت کر لیں. یہ آنے واحد میں ساری نیتیں ہو سکتی ہیں. اور اسی طرح جب بائیں جانب کریں تو بائیں جانب, اور اگر بائیں جانب والے ہیں تو وہ دائیں طرف پھیرتے ہوئے امام کی نیت کریں گے, مقتدیوں کی, فرشتوں کی, اور جو بائیں جانب ان کی. اس طرح سے بہر جی جی نہیں نہیں رکیں گے نہیں جی رہے چلے جی. نہیں ہے تو مختصر سوال. بہرحال سوال تو یہ ہے, انہوں نے کہا کہ عمرے کے پیسے ہیں, حج کے پیسے نہیں ہیں, تو عمرہ کر لینا چاہیے اگر حج نہیں کیا ہوا تو. دیکھو بھائی, حج الگ چیز ہے, عمرہ الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کی توفیق عطا فرما دے پہلے. تو اگر اس وقت ہمارے پاس عمرے کے پیسے ہیں, اگر یہ ممکن ہے کہ ہم اس کو اگر اور جمع کرتے رہیں, حج ہی کر لیں, تو سب سے اچھی بات ہے حج تک اس کو جمع کرتے رہیں مزید, تاکہ حج کر لیں. ایک اول تو اگر پیسے جمع کرنے پڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے حج وج فرض نہیں ہے اس پر. حج فرض اس پر ہوتا ہے جس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آمد و رفت کے وسائل بآسانی اسے حاصل ہوں, اپنے گھر والوں کی ضروریات, جتنا وقت وہ جائے وہ چھوڑ کر جائے تو یہ سب کچھ, اور کسی سے وہاں جا کے بھیک نہ مانگے, اتنا ہو کہ وہاں جا کے آرام کے ساتھ رہائش بھی کر سکتا ہو, کھانا پینا بھی کر سکتا ہو, اور قربانی بھی کر سکتا ہو, ان سب چیزوں کے اس کے بعد پیسے موجود ہوں آسانی کے ساتھ, اور گھر والوں کو بھی خرچ دے کر جائے 40 دن کا, جتنے دن بھی جا رہا ہے اتنے دن کا, تب تو وہ جا سکتا ہے. اس وقت سمجھا جائے گا کہ اس کے اوپر فرض ہے. اب کسی کے پاس ہے نہیں, لیکن میرا ذوق و شوق ہے تو اس کے لیے جمع کر رہا ہے تو کرے, کوئی حرج نہیں ہے. اگر عمرے کے پیسے جمع ہو گئے ہیں 40-50-60 ہزار روپے, تو اب یہ ہے کہ مزید آدمی کر لے. آج کل تو حج بھی بڑا مشکل اور مہنگا ہو گیا, لیکن یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. بعض اوقات کسی کا کچھ بھی نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ اس کو کراتے ہیں, یہ اللہ رب العزت کی طرف سے, اس لیے کوئی حج کی بات نہیں. انشاءاللہ کریں. عمرہ اگر کرنا چاہے تو بہرحال ناجائز نہیں, عمرہ بھی کر سکتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ حج نہیں کیا تو عمرہ نہیں کر سکتا. ہم نے الحمدللہ پہلے عمرہ ہی کیا تھا, اللہ نے بعد میں حج بھی کرا دیا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ پہلے وہ عمرہ کرائے یا حج کرائے. اور ایک بات کا یقین رکھیں, جتنی دفعہ ہم نے لبیک کہا انشاءاللہ حاضری وہاں ہوگی. جتنی دفعہ بھی لبیک کہا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پکارا تھا, واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا, اللہ میری ناتواں آواز کہاں تک جائے گی؟ آپ نے فرمایا, آواز نکالنا تمہارا کام ہے, پہنچانا تو ہمارا کام ہے, یہ تمہارا کام نہیں ہے. تم اپنا کام کرو, ہم اپنا کام کریں گے. تو انہوں نے کھڑے ہو کر حج کے لیے لوگوں کو بلایا تھا کہ آؤ بھائی حج کے لیے آ جاؤ. تو اس وقت پھر جن سعید روحوں نے ان آواز کو سنا, اور اس وقت انہوں نے کہا لبیک لبیک لبیک, کسی نے ایک دفعہ, کسی نے 10 دفعہ, تو جتنی دفعہ کہا انشاءاللہ حاضری تو وہاں کی ہوگی. یہ ہمارا ایمان. تو اس لیے دل میں تو آدمی کے رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ جب بھی توفیق عطا فرما دیں. بس بھائی کافی وقت ہو گیا, انشاءاللہ آپ
تربیت کا پروگرام کب سے شروع کریں گے؟
نماز کی, حج کی تربیت تو انشاءاللہ اس کے بعد ہوگی, عید کے بعد. عید کے بعد ایک بدھ چھوڑ کر, ایک ہفتہ چھوڑ کر اس سے اگلے ہفتے سے. اچھا بھائی, آپ لوگ اب انفرادی اعمال کر لیں جو بھی کرنے ہوں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے.